بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كشرح قدس جاريه. آج کی دن شست میں جاہلیت کا مسئلہ نمبر 48 ہو گیا، پکی بات ہے؟ کفر بھی آیات اللہ ہو گیا. اچھا، جاہلیت کا مسئلہ نمبر 49. شیخ صاحب فرماتے ہیں، جحت بعضیہ، جحت کی بات کی میں نے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے ہو چکا ہے نا. یہ تو 47 تھا نا، 48 میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. الکفر بآیات اللہ، نعمتوں کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا، انکار کرنا ہو چکا ہے، یہ 48 ہے. اچھا، اب 49 ہے. جیسا فرماتے ہیں، جحت بعضیہ، اللہ تعالیٰ کی بعض آیات کو جاننے کے بعد جھٹلانا. تکذیب اور جحت میں، تکذیب اور جحود میں فرق ہے. تکذیب جھٹلانا ہے، محض جھٹلانا. لیکن جحود جو ہے وہ حق کو جاننے کے بعد جھٹلا دینا. اور دونوں ظلمات بعض فوق بعض، دونوں جو ہے کفر التکذیب، کفر الجحود، دونوں کفر کے مختلف راستے ہیں. اور اہل جاہلیت جو ہیں وہ اللہ تعالی کی آیتوں کو جان چکے تھے، وہ جان چکے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اس لیے ان لوگوں نے کیا کہا، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا دیا اور ہمیں بھی اس کی دعوت دیتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو کیا ہمیں اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ سمجھا کہ نہیں آیت کو، سمجھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود جھٹلایا، انکار کیا. اور یاد رکھیں، جس نے بعض آیات کا اقرار کیا اور بعض کا انکار کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ انکار ہی ہے. قرآن مجید کا جس نے مکمل انکار کیا وہ بھی کافر ہے، جس نے ایک سورت کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے، جس نے ایک آیت کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. سورة البقرہ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم بعض کتاب یعنی قرآن مجید کی آیات پر ایمان لے آتے ہو اور بعض کو جھٹلا دیتے ہو؟ تو جو یہ عمل کرتا ہے تم میں سے اس کو ذلت اور رسوائی اس دنیا میں ملے گی، اور آخر میں تو عذاب علیم وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ بعض کو کیوں لیتے ہیں اور بعض کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آخر ترازو کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس پر تول کر یہ لوگ بعض آیتیں لے لیتے ہیں اور بعض چھوڑ دیتے ہیں. بارک اللہ بھی خواہش نفس اسے کہتے ہیں ہوا نفس، خواہش نفس. جو پسند ہے وہ لے لیا، جو نا پسند ہے وہ چھوڑ دیا. اور یاد رکھیں اہل باطل جو ہیں، جن میں اہل کفر بھی شامل ہیں، جو اہل باطل دو قسم کے ہیں، اہل باطل کافر اور اہل باطل جو غیر کافر ہے، بدعت دین میں شامل ہیں، سارے اہل باطل ہیں، سب باطل پہ قائم ہیں. ان کا ایک طریقہ ہے، پہلے اپنے نظریات بنا لیتے ہیں اور یہ نظریات اپنی خواہش نفس کے مطابق بنا لیتے ہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے اس کے مطابق اپنا نظریہ قائم کر لیا، بنا لیا، اور پھر اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے، سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. پھر کوئی دلیل ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس نظریے کو سچا ثابت کر دکھائیں. عقلی دلیل ہو، لغت کی دلیل ہو، یا شریعت سے تو ویسے بھی دور ہے وہ، اگر شریعت سے کوئی دلیل مل جاتی ہے تو اس کو سب سے پہلے پیش کر دیتے ہیں. یہ قاعدہ ہے اہل باطل کا ہمیشہ، پہلے فتویٰ دیتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. یہ علمی بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اہل باطل کی نشانی ہمیشہ سے پہلے نظریات بناتے ہیں، یا آپ سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں، پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. اہل حق کی نشانی کیا ہے؟ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے بیان نہیں کرتے. بارک اللہ فیک. کوئی بھی بات، شرعاً کوئی سوال ہے، دین کے تعلق سے کوئی سوال ہے، کوئی معاملہ ہے، چاہے وہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، سیاست سے ہو، تجارت سے ہو، شادی بیاہ سے ہو، کسی چیز سے بھی ہو، بغیر دلیل کی بات نہیں کرتے. وہ یہ چیز جانتے ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم سلف الامہ، صحابہ کرام و سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق وہ یہ جانتے ہیں. اور اہل باطل عجب، جو عجب بات ہے، وہ باطل پر اکٹھے کیسے ہوتے ہیں؟ اور یہی اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیتے ہیں. سنیسرہ للعسرا، ورنہ باطل پہ اکٹھا ہونا کتنا مشکل ہے. بعض نظریات حیران کن ہے، واللہ حیران کن ہے، اور بعض نظریات تو اہل باطل آئے تو خود بھی نہیں سمجھ سکے. مثال دیکھ لیں، نصارہ کی مثال دیتا ہوں، تثلیث، ٹرینیٹی، تین بھی ہیں اور ایک بھی ہے، تین ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے، تین ہیں اور تینوں ایک ہیں. دنیا کی کسی بھی کتاب میں، کسی بھی لغت میں، یا ریاضی کے کسی بھی قاعدے اور قانون میں، فزکس کے، کیمسٹری کے، کسی بھی طریقے سے، کیا یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ تین بھی ہیں اور ایک بھی ہے؟ ناممکن ہے. تین ذاتیں ہیں اور تینوں ایک ہی ہیں. تو اس ناممکن پہ وہ جمع ہوئے کہ نہ ہوئے، اور اس کے لیے جدوجہد کی یا نہ کی، اسی کی بنیاد پر، اسی حیران کن مسئلے کی بنیاد پر، الولاء والبراء کا مسئلہ، دوستی دشمنی کی بنیاد بنی کہ نہ بنی؟ بن گئی. اور اسی نظریے کو سات سمندر پار لے کے ایسے جنگلوں میں جا کے پھیلایا ہے، یا یعنی واللہ عجب بات ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کتنی جدوجہد کس لیے کی جا رہی ہے ایک ایسی چیز کے لیے جو کبھی عقل تسلیم نہیں کر سکتی لیکن کیا ہے. اس سے ملتے جلتی بات دیکھیں آپ اہل قبلہ میں بعض لوگوں کا عقیدہ بھی دیکھیں آپ. جہم بن صفوان نے جب مشرکین سمنی گروہ تھا مشرکین کا جہم بن صفوان سے کہا تو جہم بن صفوان کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی. میں آج کل یہ دو چار صدیوں کی پرانی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ میں بہترین زمانے کی بات کر رہا ہوں. 128 ہجری میں وفات ہوئی, قتل کر دیا گیا. ان سمنوں نے کہا, مشرکین نے کہا کہ ہم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں ہم اسے دیکھتے ہیں, چھوتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں, اسے سونگ بھی سکتے ہیں, اسے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, اسے محسوس بھی کر سکتے ہیں. تمہارا رب جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہے کیا؟ اسے کیا دیکھ سکتے ہو, اسے چھو سکتے ہو, اسے سونگ سکتے ہو, اسے ٹیسٹ کر سکتے ہو, اسے محسوس کر سکتے ہو؟ اس نے کہا مجھے مہلت دو جواب دینے کے لیے. کتنی مہلت چاہیے؟ 40 دن. 40 دن اپنے گھر میں جا کے بند ہو گیا. ذرا غور کر زمانے کو دیکھیں آپ, بہترین زمانہ تھا, تابعین موجود ہیں, علم موجود ہے, علم کا نور پھیلا ہوا ہے. اور یہ شخص اہل علم پر رجوع نہیں کرتا کیونکہ اس کی شروع سے نظریات جو تھے وہ غلط نظریات تھے. شروع سے اپنی بنیاد جو ہے وہ غلط بنائی تھی. دوست احباب کا حلقہ جو تھا وہ اچھا نہیں تھا. جیسے دوست ویسے ہم, قاعدہ ہے نا. گھر میں جا کے دروازہ بند کر دیا. 40 دن سوچتا رہا. لیکن 40 دن میں حالت کیا تھی جانتے ہیں؟ کہ پہلے دن سے جب اندر گھر میں داخل ہوا اس شخص نے کہا آج سے میرا رب کوئی بھی نہیں ہے. نمازیں چھوڑ دی, عبادات بند کر دی. کیوں؟ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے عقل کی بنیاد پر. ارے فطرت تو تھی نا, فطرت سے تو مانتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, ٹھیک ٹھاک مسلمان تھے. لیکن جب انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں ذرا. تو اس کو وسوسہ آیا کہ اگر واقعی اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے, ہٹ جاؤ. پھر آہستہ آہستہ یقین کے ساتھ اس کو قبول کرو. چھوڑ دی نمازیں, چھوڑ دیا سارا, اندھیرے میں رہا 40 دن, سوچتا رہا سوچتا رہا. جو بھی اس کے پاس علم تھا, جو کتابیں تھیں فلاسفہ کی, اور اس زمانوں میں یونانی فلاسفرز کی کتابوں کو ترجمہ بھی ہوا تھا, بہت ساری چیزوں ادھر سے دیکھی ادھر سے دیکھی. آخری وہ شخص باہر نکلا. اس شخص نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے, اسے محسوس نہیں کر سکتے, وہ وجود مطلق ہے, ایٹرنل ایگزسٹنس یا ابسولوٹ ایگزسٹنس, اور ہر جگہ موجود ہے. ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. تم تو کہتے ہو محسوس نہیں ہوتا ہمیں, تمہارے بت تو ایک جگہ پہ ہے نا, وہ تو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. اور کہا اللہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے. کس کی عبادت کرتے ہو بھائی؟ تمہارا معبود کون ہے؟ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ آگے ہیں نہ پیچھے ہیں, اور نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے. تو یہ ہے کیا؟ اسے کہتے ہیں العدم. معدوم کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں عدم کی ذرا ڈیفینیشن تو کریں نا ذرا. عدم کی ڈیفینیشن کرے ذرا, کیا ہے جو چیز موجود نہیں ہے؟ عدم کہتے جو چیز موجود نہیں ہے, ذرا بتائیں کیا چیز جو چیز موجود نہیں ہے, آپ کیسے کہیں گے وہ کیا ہے؟ کوئی بتا دے مجھے, آپ بتا سکتے ہیں؟ ایک چیز موجود نہیں ہے, آپ بتائیں وہ چیز کیا ہے؟ اوپر ہے, نیچے ہے, دائیں ہے, بائیں ہے, آگے ہے, پیچھے ہے, دنیا کے اندر دنیا سے باہر کہیں پہ ہے؟ تو عدم ہے نا, عدم ہے. حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ یہ نظریہ رہا جہم بن صفوان کا, اور آہستہ آہستہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. آج تک یہ عقیدہ موجود ہے میرے بھائیوں. اس شخص نے کہا میرا رب کے نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے, تم رہو گے تجسیم کے قائل, یہ جو بت ہے یہ مجسمہ ہے, اگر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا قائل بن جاؤں تو میں بھی تمہاری طرح مجسم بن جاؤں گا. میں تو میرے رب کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے, تو پھر یہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ کہتا اللہ علم کیا, میں نہیں جانتا ہوں. معتزلی آئے ان کے بعد کہا کیسے تم بات کرتے ہو, ٹھیک ہے صفات سے تجسیم لازم آتی ہے, نام سے تجسیم تو لازم نہیں آتی نا, ٹھیک ہے ہم اسماء کو تو مان لیتے ہیں لیکن صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اور اس سے عجب بات کیا کی, اللہ تعالی رحمان تو ہے لیکن بغیر رحمت کے, علیم ہے بغیر علم کے, قادر ہے بغیر قدرت کے. ممکن ہے کیا؟ عقل مانتی ایسی چیزوں کو؟ آج بھی نظریہ موجود ہے, اور اس سے ملتے جلتے بات آگے بڑھتی گئی, اور پھر مختلف گروہ آتے گئے. مفوضہ ایک گروہ نکلا, المفوضہ, ان کا تم دونوں غلط ہو تم لوگ, ہم یہ مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہے صفات بھی ہیں لیکن میں نہیں جانتے کیا ہے. الرحمن الرحیم مانتے ہیں, الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے, لیکن رحمان الرحیم کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے, اللہ علم. کریم کا کیا معنی ہے؟ اللہ علم. قادر کا معنی کیا ہے؟ قدیر کا معنی کیا ہے؟ اللہ علم. الملک القدوس السلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ علم. اور یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں. اور ابو منصور ماتوریدی نے, جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان جو ہیں, جو مدارس ہیں, عام لوگ تو بیچارے فطرت پر ہیں, ان کو چھوڑیں, ان کی بات نہیں کر رہا میں, اکثر مدارس جو ہیں وہ ماتوریدی اور اشعری مدارس ہیں. ابو منصور ماتوریدی کہتا ہے, کتاب التوحید تصنیف ہے, کتاب التوحید نام دیکھیں کتنا پیارا ہے, کتاب التوحید, کہ اللہ تعالی کے جو صفات ہیں ان کے معنی کے اعتبار سے ہمارے پاس دو راستے ہیں, یا تو تاویل کا راستہ ہے سوائے سات صفات کے جو, یا آٹھ صفات جن پر وہ یقین رکھتے ہیں, باقی جتنی بھی صفات ہیں, یا تو تاویل کا راستہ ہے, حقیقتا تحریف ہے, تاویل نہیں ہے, اور یا تفویض کا راستہ ہے, اور تفویض وہ سمجھتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ قوی ہے. اور وہ یہ کتاب التوحید میں کہتے ہیں, اللہ تعالی نے آزمایا ہے اپنے بندوں کو ان آیات سے, آیات الصفات سے, جیسا کہ الف لام میم حرف مقطع سے اللہ تعالی نے آزمایا ہے. آیات الصفات قرآن مجید کی ایک تہائی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر موجود, پتا ہے ایک تہائی قرآن مجید کی ایک تہائی اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر مشتمل ہے. اور وہ ظالم شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے اپنے بندوں کو ان آیات سے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے حروف مقطعہ سے, جیسے الف لام میم, کیا معنی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اعلم, یہی کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو وہ شخص کہتا ہے آیات اسماء و صفات جتنی بھی آیات ہیں ان کے تعلق سے بھی یہی کہو اللہ اعلم. کہنے والے نے تو کہہ دیا, اور دنیا سے چلا بھی گیا، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے گیا. میرے بھائیو، لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان کے نظریات باقی رہتے ہیں. آج بھی ہمارے مدارس میں، ہم سے مطلب مسلمانوں کے اکثر مدارس میں، یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ عقائد پڑھائے جاتے ہیں. اور کبھی ہم نے غور نہیں کیا شاید کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کی آیات بے معنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معنی جو ہم نہیں جانتے، جانتے حقیقتاً کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ بے معنی ہے. وہ کتاب جو ضابطہ حیات ہے، ہدن للمتقین ہے، جس میں شفا ہے، رحمت للمؤمنین ہے، اس کی ایک تہائی بے معنی ہے. کیا قدر و قیمت ہے ایسی کتاب کے کسی کے دل میں؟ کیوں کتاب آپ لیتے ہیں اس کی ایک تہائی چائنیز میں ہے، دو تہائی آپ پڑھ سکتے ہیں، قیمت ہے ایسی کتاب کی؟ خریدیں گے آپ ایسی کتاب؟ آپ کتاب کون سی خریدتے ہیں؟ کس کتاب کی قیمت آپ دیتے ہیں؟ جس کتاب سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا. اب ایک تہائی تو بے فائدہ ہے، کیونکہ بے معنی جو ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الغرض، اس سے بڑھ کر بات دیکھیں آپ، بات قرآن مجید کی ہے تو یہ بھی بتا دوں میں. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، ہمارا ایمان ہے. اشاعر ماتریدی کیا کہتے ہیں؟ ماتریدی کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کی کلام تو ہے، لیکن اللہ تعالی نے اپنے نفس میں اس کلام کو بیان فرمایا نفس میں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام کے ذریعے سمجھایا، تو حقیقت یہ جبریل علیہ السلام کی ہی کلام ہے، اللہ کی کلام نہیں ہے. جبریل کون ہے؟ خالق ہے، مخلوق ہے، تو کلام کیا ہے وہ؟ پھر ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید آدھی مخلوق ہے، آدھی مخلوق نہیں ہے. الکلام النفسی اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. والکلام اللفظی جو ہم پڑھتے ہیں لفظ سے، یہ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی ہے کہ نہیں ہے، کوئی جانتا ہے؟ رسول جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ نفس کے اندر کلام، وہ ہم بھی اپنے نفس میں کلام کرتے کہ نہیں؟ وہ چیز جو اپنے دل میں چھپا کے بات رکھتا ہوں کوئی، ہم رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتی ہیں بہت ساری باتیں اپنے نفس میں جو ہم بیان نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے. کیا اللہ تعالیٰ کے نفسی کلام بھی ہے یا نہیں ہے کوئی کلام؟ میں دلیل پوچھوں گا پھر. ہے؟ ہاں، بارک اللہ فیک. جب میرا بندہ اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، آپ سلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. لیکن قرآن مجید ہے نہیں، یاد رکھیں، یہ فرق، بڑا فرق ہے. رسول و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام لفظی بھی ہے. نفسی کلام اس حدیث میں جیسا کہ آیا ہے، جب میرا کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے اپنے نفس میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نفس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے. اور جب کسی لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے بہتر لوگوں کے سامنے اس شخص کا ذکر کرتا ہوں. لیکن یہ قرآن نہیں ہے، یہ عام ذکر ہے، نام لینا ہے. لیکن جو قرآن مجید ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلام اللہ ہے، لفظا و معنا اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. نہ جبریل علیہ السلام کی کلام ہے اور نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اللہ تعالیٰ سے سنا ویسے آگے پہنچا دیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا سنا ویسے اپنی امت تک پہنچا دیا. اب یہ کتنی عجیب کن بات ہے، اس پر بھی یہ لوگ آج تک بھی قائم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بعض آیتوں کو، بعض آیتوں پر ایمان لے آنا اور بعض آیتوں کو جھٹلا دینا، تاویل کے نام پہ، تحریف کے نام پہ، کوئی بھی نام دے دیں آپ، کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ. اور بات جہود کی ہو رہی ہے اور تکذیب کی ہو رہی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے حدیث کو جھٹلانے والے بھی، حدیث کا انکار کرنے والے بھی اس جاہلیت کے مسئلے میں شامل ہیں. کیونکہ وحی قرآن مجید ہے اور صحیح حدیث ہے، یہ وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اور عجب بات ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ احادیث کا مکمل انکار کرتے ہیں، کوئی حدیث میں ان کے لیے حجت نہیں. جیسا کہ پرویزی ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، نام کتنا خوبصورت ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ اہل قرآن بھی نہیں ہے. جو اہل حدیث نہیں وہ اہل قرآن بھی نہیں ہو سکتا، کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. نام جتنے اب رکھنا چاہے رکھ لیں. خمینی کا کیا لقب تھا؟ آیت اللہ. آیت اللہ آج بھی لوگ کہتے ہیں آیت اللہ. حقائق تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا، نام تبدیل کرنے سے حقیقت کبھی تبدیل ہوا کرتی ہے؟ نہیں. اور بعض لوگ شیخ الاسلام کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، اور قبر والوں کو باہر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھواتے، چیٹنگ کرتے ہیں. عجب بات ہے واللہ، عجب بات ہے. یعنی ایسی سوچ ابو جہل کے بھی نہیں تھی، لیکن جب شیاطین الانس والجن مل جاتے ہیں تو پھر ایسے نظارے سامنے آتے ہیں. اے فلان بن فلان، ابھی فرشتہ آئے گا، ابھی وہ سوال کرے گا من ربک، وہ سوال کرے گا تمہارا رب کون ہے، جواب دینا، یہ جواب دینا ہے. وہ پوچھے گا من نبیک، یہ جواب دینا ہے. ما دینک، یہ جواب دینا ہے. یعنی کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے میرے بھائیوں؟ میرے بھائی دنیا میں بچوں کو منع کرتے ہیں ہم، بیٹا فیل ہونا ہے، ہو جاؤ، چیٹنگ کبھی نہ کرنا. نہیں، ہم مرنے کے بعد بھی چیٹنگ ہو رہی ہے. نہیں، سچ بات ہے، عجوبہ ہے کہ نہیں؟ بولا عجب باتیں ہیں یہ، ہنسنے کی بات ہے، بولا رونے کی بات ہے یہ. اور لوگوں کا مجمع دیکھا ہے، کتنے لوگ کھڑے ہیں باہر، دعائیں کر رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، پتہ نہیں کیا رہا ہے، چیٹنگ پہ رو رہے ہیں. سچ بات، رونا آنا چاہیے. سبحان اللہ، ان للہ وان الیہ راجعون. واللہ بڑی مصیبتیں ہیں امت پر، بڑی مصیبتیں ہیں. تو انکار حدیث مکمل بھی ہوا، یہ بھی اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے جزوی طریقے سے بعض احادیث کو جھٹلایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بعض آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ لے لیں آپ، معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتوریدی ہیں، بڑے سینہ تان کے، یوں سینہ تان کے کہتے ہیں کہ احادیث الاحاد عقیدے کے مسائل میں قابل حجت نہیں ہے. اب احادیث احاد کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے، یا ضرورت ہے یا نہیں اس کو چھوڑیں، ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہل میں، ہمارے لیے آمننا و صدقنا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا ایمان کا تقاضا ہے، فوراً کہہ دو اپنے دل سے آمنت و صدقت، بات ختم ہو گئی. یہ لوگوں نے کہا نازل ہوتا ہے تو پھر عرش تو خالی ہو جائے گا، پھر اوپر سے نیچے آنا ہے، پھر سمت لازم آتی ہے اور جگہ خالی ہوتی ہے، عرش خالی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، حرکت تو پھر مخلوق ہی کرتی ہے، جسم والے حرکت کرتے ہیں، سمت لازم آتی ہے، یہ عقل نے کہا ہے. وہ عقل جو شریعت کی حدوں کو جانتی نہیں ہے، جو بچپن سے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسلف صالحین کے قول کے مطابق تربیت نہیں کی گئی، اس عقل نے تو پھر یہی کچھ کہنا تھا. اور انہوں نے کہا، ایک ہی لفظ میں جواب دے دیا، حدیث احاد عقیدے کے مسائل میں قابل حجت نہیں، بات ختم. ارے صحیح بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کچھ بھی ہم نہیں جانتے. اچھا مجھے یہ تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ یہ تو فرمائے قرآن مجید میں، وما آتاکم الرسول فخذوه، اتفاق ہے کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ فرمان دے رہے ہیں، لیتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی اور دلیل ہے جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا ہو اگر حدیث احاد دے تو نہ لینا؟ بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو دکھا دو. کتنی بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ تجسیم لازم آتی، ہم کیا کریں؟ تجسیم تمہاری ان کم عقلوں میں آتی، ہم کیا کریں پھر؟ حقیقت تجسیم کہاں ہے؟ نعوذ باللہ. یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ہونا لازم ہے اگر وہ عرش پر مستوی ہو یا بلندیوں پر ہو؟ سمت لازم آتی ہے. یہ چاند آسمان پر چمکتا ہوا آسمان پر ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے کہ نہیں؟ مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق، چھوٹی سی مخلوق ہے چاند، آسمان پر ہوتے بھی ہمارے ساتھ ہے، ہے وہ آسمان پہ. تو رب الجلال سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. حدیث احاد حجت نہیں ہے، یہ بھی انکار حدیث ہے. اللہ تعالی کی بعض آیتوں کا بعض آیتوں کو جھٹلانا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے، اب یوسف القرضاوی قطر کا جو مفتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عورتوں کے تعلق سے کہ عورت ناقصات عقل و دین ہیں، دین اور عقل کے کمزور ہیں، کم ہیں دین اور عقل عورتوں کا، کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر رہے تھے، حدیث کو رد کر دیا. بس اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر رہے تھے، کہتے تو مذاق تھا، بعض لوگوں نے سیریس لے لیا اور اپنا دین بنا لیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہتے نہیں تو مذاق تھا. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی معروف روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والسلام، دونوں اللہ کے پیارے نبی ہیں، سلیمان بن داؤد علیہم الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ آج رات میں 70 عورت کی طرف جاؤں گا، یعنی جو بیویاں تھیں اور لونڈیاں تھیں، اور سب سے ہم بستری کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے اولاد پیدا ہوگی، نرین اولاد پیدا جو جہاد کریں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا. تو ان کے ساتھی نے کہا انشاءاللہ کہو، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. تو جب رات کو گئے اور جتنی بھی عورتوں کا ذکر آیا ہے ان سے ہم بستری کی، ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی اپاہج. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو ضرور اتنی اولاد پیدا ہوتی اور سارے جہاد کرنے والے ہوتے. صحیح بخاری کی روایت ہے. علامہ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جن صحابی نے اس حدیث کو سنا ہے غلط سنا ہے, سمجھا نہیں حدیث کو, اس قصے کو سمجھا ہی نہیں ہے, ورنہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں 70 بیوی سے 70 عورت سے جمع کرے, تو پھر وقت بھی بتایا ہے کتنی وقت لگتا ہے, اور اس میں 70 میں ضرب دیں تو پوری رات چلی جاتی ہے, اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں, وہ ناممکن ہے. سبحان اللہ, بے عقل کو کیوں آگے کیا جاتا ہے؟ جب ایک خبر آپ کو ملی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ کافی نہیں؟ حدیث کو جھٹلانا یا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے, ہم مانتے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہماری عقل نہیں مانتے, تو بھی آپ کے عقل میں کمزوری ہے, آپ کے عقل میں کوئی خرابی, اس کو ٹھیک کریں. یہی حدیث صحابہ کرام نے سنی کہ نہیں سنی؟ کسی نے اعتراض کیا آج تک؟ سنے آپ نے؟ کسی نے؟ اسی حدیث کو محدثین نے لکھا ہے, انہوں نے کبھی کوئی اعتراض کیا؟ امام بخاری نے اعتراض کیا, ان کے استاد نے, یا ان کے استاد نے, یا ان کے استاد نے, یا کسی صحابی نے کبھی انکار کیا, کبھی اعتراض کیا؟ جانتے ہیں کیوں نہیں کیا؟ سرو صاحب سے کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ شریعت کے نصوص کو آگے کرنے والے ہیں, ان کی پیروی کرنے والے ہیں, اور اپنی عقل کو شریعت کے نصوص کے تابع کرنے والے ہیں. بس یہ بات ہے. اور جو شریعت کے نصوص کو اپنے عقل کے تابع کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا حال ہے پھر؟ آج درس اتنا کافی ہے, مجھے پتہ نہیں چلا وقت کافی گزر گیا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.